عمل پر ایمان ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ تمہارا ذاتی جذبات جو ہیں اس کے راستے میں روک نہیں بننے چاہیے. یہ بھی ہو. آگے ہے وَلْيَشْحَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ یہ سزا دینی ہو نا تو پھر ایک پورا ایک دنگل اکٹھا کرو جماعت مومنین کا اور ان کے سامنے یہ سارا کچھ کرو. سارے آپ سوچئے کہ جو قرآن تقریب میں انسانیت کی اتنی پاسداری کرتا ہو اس کے ہاں یہ ہوگا کہ مجرم کو یہ سزا دی جانی ہے تو اس کے لیے ایک امبو اکٹھا کرو, ایک مجمع اس کے لیے لگاؤ. یہ جو ہے والیشہد, اس قسم کی بدنی سزا دینے کے لیے جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے, یہ والیشہد ہے, گواہ ہے, یہ صرف شہادت ہے اس امر کی کہ یہ جو چیز ہے تنہائی کے اندر اس کوٹھری کے اندر یہ چیز جو ہے یہ ایسے نہ ہو کہ وہ صرف مجرم وہاں ہو. اور یہ جلاد کا لفظ آپ نے دیکھا, یہ جلدہ تن صحیح تھا, بات تو یہ تھا وہ یوں مارنے والا, اور آپ جلاد کا لفظ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کہ یہ صورت نہ ہو کہ تنہا وہ ہو تنہا یہ ہو. اس میں خود اس جلاد جو یہ مارنے والا ہے اس کے جذبات بھی تو بیچ میں آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پر اس کو بھی کچھ قد ہو اس سے. اس لیے کہا یہ کہ یہ دو ہی نہیں ہونے چاہیے, تو وٹنس بھی اس کے ساتھ, شاہد بھی اس کے ساتھ کھڑا کرو جو یہ دیکھے کہ وہ سزا اس کے مطابق ہے جو دی جا رہی ہے, کہیں نہ سختی برتی جا رہی ہے نہ اس میں رعایت برتی جا رہی ہے. شاہد ہے لفظ اس میں, مجمع نہیں ہے, شہادت میں ہے وہ. آج میں نے کہا نا کہ آج کے قانون میں بھی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, شاید جیل کا بھی کوئی افسر ہوتا ہے. یہ قرآن کا وہ ہے وال یا شاد ہے کہ وہ تنہائی میں یہ نہ ہو کہ وہ ایک کوہڑی کے اندر جلاد ہو اور مجرم ہو اور جس طرح سے جی چاہے اس کو یہ کرے, نہیں, اس کے سامنے وہ شاہد ہونے چاہیے, یوں یہ سزا دی جانی چاہیے. یہ ہے صرف ایک آیت جرم زنا کی سزا کے متعلق. اب آئیے کہ یہ سزائیں جو قرآن نے خود تجویز کی ہیں, چار ہی تو جرم ہیں جن کی سزائیں خدا نے خود تجویز کی ہیں قرآن میں, جرم بغاوت, جرم قتل, جرم سرقہ اور یہ جرم عصمت. باقی جو ہے ان کو جرم قرار دیا ہے, معیوب قرار دیا ہے, ان کی سزائیں اسلامی مملکت پہ چھوڑ دی ہیں کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق خود سزائیں تجویز کرے, اپنے ضابطۂ قانون میں خود ان کا تعین کرے. لیکن یہ جو قرآن نے تجویز کی ہیں یا جن کے متعلق اجازت دی ہے اسلامی مملکت کو, یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ یہ اسلامی مملکت کے متعلق بات ہو رہی ہے, یہ اسلامی نظام کے متعلق بات ہو رہی ہے. اسلامی نظام وہ ہوتا ہے کہ جس میں اقدار خداوندی عملاً نافذ ہوتی ہیں. اقدار خداوندی سے پہلی چیز, اس میں اول شرط یہ ہے, تغیر نفس, ذہنیتیں بدلی جاتی ہیں, نفسیاتی کیفیتیں بدلی جاتی ہیں, تعلیم و تربیت سے اس کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا جاتا ہے. وہ معاشرہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن میں یہ تغیر نفس آ چکا ہوتا ہے. ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ اندر کی تبدیلی جو ہے اس کا اعتراف زبان سے کرے. اندر تبدیلی نہیں ہے تو زبان سے اس قسم کے الفاظ دہرانے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ مومنین کی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے, یہ اسلامی مملکت اور اسلامی نظام کا ذکر ہو رہا ہے. اب اس اسلامی نظام میں کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, میں اسی نظام عدل کو لیتا ہوں. اس میں عدل کا دار و مدار شہادت پر ہوتا ہے. بڑی اہم چیز ہے شہادت. یہ لا جاننے والے حضرات آج بھی جانتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین جو قانون ہے وہ قانون شہادت ہے. شہادت کا قانون جو جی میں آئے بنا لیے. اسلامی نظام میں اب کہیے تو میں کہہ دوں کہ مسلمانوں میں اس سے مراد میرے وہ مسلمان ہیں, ہم نہیں ہیں. اسلامی نظام میں آپ دیکھیے گواہ جسے ہم کہتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. 4/135 یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے اس طرح سے اپنے اندر تغیر نفس پیدا کرنے والو, ایمان لانے والو, عدل کا قائم کرنا تمہارا ایک فریضہ ہے. اس کے لیے شہادت دینے کے لیے جاؤ تو نہ مدعی کی طرف سے جاؤ نہ مدعا علیہ کی طرف سے جاؤ, خدا کی طرف سے گواہ بن کے جاؤ. دیدان من ہم تو آج ان لفظوں کے بھی معنی نہیں سمجھ سکتے. مدعی مدعا علیہ نہیں, ملزم اور مستغیث کی طرف سے نہیں, خدا کی طرف سے جا کے شہادت دو خدا کی طرف سے. سنیے عزیزان من, ولو علی انفسکم خواب و شہادت تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے. یا اللہ, سن رہے ہیں یہ کون سے شاہد ہوں گے ان جرائم, خود تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے. اول والدین, تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ جائے. والاقربین, تمہارے اعزہ اور رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہ جائے. جی وہاں کھڑے ہو کے عدالت میں ان یکن غنیاً اور فقیراً, یہ نہ دیکھو کہ جس کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ دولت مند ہے یا غریب آدمی ہے, اس کی پوزیشن کو مت دیکھو. فاللہ اولی بہما, تم تو خدا کی طرف سے گواہ بن کے آئے ہو, فریقین کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو. اللہ کا حق ان کے مقابلے میں زیادہ فائز ہے. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا, صحیح بات کہنے میں ذاتی تمہارے اپنے جذبات قطعاً دخل انداز نہ ہو جائیں. وَإِن تَلْوُوا, گول مول بات نہ کرو, صاف دو ٹوک بات کرو, زومانی بات نہ کرو. اور تو رضو, گریز کی راہیں تلاش نہ کرو کہ جانا ہی نہ پڑے شہادت کے لیے, سمنی صرف نہ ہونے دو, سوال ہی نہیں ہے. تم پر تو خداوندی فریضہ ہے, اور اگر یہ کچھ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ عدالت کو یا وہاں جو حاضر ہیں ان کو تو تم کسی طرح فریب دے لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اس خدا کو کیا جواب دو گے کہ جو تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے. یہ ہے وہ نظام عزیزان من جس کے اندر یہ سزائیں ہیں. دوسری جگہ یہ اس جماعت کو یہ کہا کہ یاد رکھو 2/282 نظام اس کی ضمانت دے کہ گواہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی, نہ اس کو نقصان ہوگا. یہ پورا نظام ہوگا, اس نظام کے اندر رکھو یہ ساری چیزیں جو قانون ہیں قرآن نے دیے یا جرائم دیے ہیں. گواہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی, نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ تو ہوئے گواہ. ججز کے متعلق ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ مخاطب کس کو کیا گیا ہے, جج کی حیثیت سے بھی ایک نبی سے کہا جا رہا ہے. 38/26 3/8/26 یا داؤد, انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داؤد تمہیں اقتدار دیا گیا ہے یہاں لوگوں کے معاملات کے فیصلہ کرنے کا، فحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں الحق کے مطابق فیصلے کرو. الحق تو کہیے خداوندی کو کہتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرو. اور اگلی بات ہے ولا تتبع الہوا، اپنے ذاتی جذبات کو قطعاً اس میں دخل انداز نہ ہونے دو. صاحب یہ کوئی آسان بات کہ ذاتی جذبات ذاتی خیالات آنے ہی نہ پائیں اس کے اندر، لیکن قرآن تو تربیت اس قسم کی کرتا ہے. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جج کی حیثیت سے بیٹھے ہو عدالت کی کرسی پر، اپنے جذبات کو قطعاً اس کے اندر دخل انداز نہ ہونے دو. اس واسطے فَيُدِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ذاتی جذبات آئے تو اللہ کے راستے سے تم گمراہ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا اور اس سے بھی آگے آئے، وہ ذات اقدس و اعظم کے جس سے بڑھ کر آسمان کی آنکھ اور عادل کس کو تصور کر سکتی ہے، دیکھنا تو ایک طرف رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حکم ہوا ہے 5:49، حکم یہ ہے کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ، اے رسول ان میں فیصلے کرو تم عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے، تو مَا أَنزَلَ اللَّهِ کے مطابق فیصلے کرو، قرآن کے مطابق فیصلے کرو ان میں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ، ان کے خیالات جذبات رعایتیں کسی قسم کی اثر انداز نہ ہونے پائے. تو جب وہ انبیاء کرام اور رسل کو یہ تاکیدیں کر رہا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ جو بھی ان کی جانشینی میں عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھے گا اس پہ کیا کیا ذمہ داریاں نہ آئے ہوں گی. گواہ تو وہ اور ججوں کی یہ کیفیت. اس کے بعد اگلی چیز جو قرآن نے کہی ہے وہ پورا ماحول ایسا کریٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ جرائم جو ہیں یہ صرف ایکسیپشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، معاشرے میں عام نہیں ہوتے. پہلی چیز جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ قرآن نے خود کہا کہ شریف زادیوں کے مقابلے میں لانڈیوں کی سزا آدھی ہے، پہلی تو یہی بات آ گئی. حالانکہ معاشرہ ایک ہی ہے، اس معاشرے میں بھی مختلف افراد ہیں جن کی تعلیم میں تربیت میں فرق ہے. تو اس زمانے میں یہ جو لوہڑیاں تھیں ان کی تو حیثیت ایسی ہے، اب ہم اس کی مثال ہی نہیں دے سکتے، ملازمہ کی مثال تو دی نہیں جا سکتی. قرآن نے خود کہہ دیا کہ نہیں، ان کی تربیت، ان کی ذہنی سطح اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ یہ جرم کی شناعت کا اچھی طرح احساس کر سکیں، ان کی خود ہی آدھی سزا تجویز کر دی. اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی خواتین سے کہا کہ اگر تم سے کبھی خدا نہ کردہ اس قسم کا جرم سرزد ہوا تو دگنی سزا دی جائے. جی دیکھ رہے ہیں کہ تین کیٹیگریز تو یہی ہو گئی ہمارے سامنے، ایک عوام کے جن کی عام تربیت و تعلیم ہوئی ہوئی ہے یہ سزا، ان میں سے جن کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے گنوار ہیں ابھی تک خود ہی ان کی عادی، اور ان میں سے جن کی خاص طور پہ تربیت و تعلیم ہو چکی ہوئی ہے ان کی دگنی سزا. اور کہا اس لیے کہ تمہارے ان اعمال کے متعلق اس کا اثر تمہاری ذات تک نہیں رہے گا، معاشرہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. وہ جو حضرت عمر کا وہ قول ہے کہ جب بھی کوئی قانون نافذ کرتے اناؤنس کرنے کے بعد سب سے پہلے گھر آتے اپنے گھر والوں سے کہتے کہ یہ بات میں نے آج اناؤنس کی ہے، اچھی طرح احتیاط برتو کہ اس کی خلاف ورزی ذرا سی ہونے نہ پائے. یاد رکھو یہ باقی باہر والے تمہاری طرف پرندوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری ذرا سی حرکت ان کے لیے نذیر بن جائے گی، اگر تم نے ایسا کیا تو قرآن کے الفاظ میں دگنی سزا تمہیں دوں. اسلامی معاشرہ کے اندر. اور یہ واقعات تو حضرت عمر کے زمانے کے موجود ہیں کہ ایک شخص کے ملازموں نے غلاموں نے یہ سمجھ لیجئے کسی کی اونٹنی لی چوری کی ذبح کیا کھا گئے گرفتار ہوئے شاید عدالت ماتحت نے سزا دے دی جرم چوری کے جرم کی. حضرت عمر نے ان سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ یہ تم نے کیوں یہ ان کی اونٹنی چرائی کیوں یہ چرا کے اور گوشت کھایا. انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارا مالک ہمیں کتنے کتنے دن بھوکے رکھتا ہے بتیری کوشش کی کہ ہمیں مل جائے وہاں سے کھانے کے لیے ہم تو بھوک کے مارے مر رہے تھے ہم کیا کرتے باہر نکلے یہ ایک اونٹنی تھی ہم نے اس کو ذبح کیا اور کھا لیا. کہنے لگے اچھا یہ بات ہے. کہنے لگا تمہیں تو پھر کوئی جرم نہیں اور مالک کو بلایا ان کے کہا سزا تمہیں ملے گی اس جرم کی کہ تم نے انہیں مجبور کیا اس جرم کے ارتکاب کے اوپر. حضرت عمر نے قید کے زمانے میں غلے کی چوری کے اوپر سزائی معاف کر دی اور انہوں نے کہا یہ تھا کہ سزا اگر اس کی کسی کو ملنی چاہیے جو اپنے بھوک کی وجہ سے کہیں سے کوئی چیز لے کے بھوک مٹانے کو کوئی چیز چوری کر کے کھا لیتا ہے. کہا تھا کہ اصل تو یہ بات ہے کہ اس کی سزا مملکت کو ملنی چاہیے کہ مملکت کی ذمہ داری تھی اس کو روٹی دینا. اس کو جو روٹی نہیں ملی تو مملکت نے اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے نا, تو جرم تو مملکت کا ہے. انہوں نے کہا کہ اندھیر ملادہ فرماؤ کہ جو خود مجرم ہے وہ ہے عدالت بن کے جرم کی سزا عائد کر رہا ہے. تو خود مجرم ہے وہ قاضی بن رہا ہے. عجیب شخصی یہ کہاں نگاہ جاتی ہے. مجرم قاضی بن رہا ہے ان کے جرم کی سزا عائد کر رہا ہے. سوچ نہیں رہا جرم کس کا ہے. یہی چیز تھی نا جو آپ نے کہا تھا کہ انسان تو ایک طرف اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے نا کہ یہ جو اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں یہ اس فرد کے خلاف جرم کی درخواست نہیں دینی چاہیے, مملکت حکومت کے خلاف درخواست دینی چاہیے کہ تم نے انتظام صحیح نہیں کیا اس لیے میرا یہ حرج ہو گیا. شکریہ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی اپنی غفلت کی وجہ سے تساہل کی وجہ سے کسی کی چوری نہیں ہوتی یوں ہو جاتی ہے تو مملکت کا یہ فریضہ ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے جو اس کا گیا ہے وہ تو مملکت اس کا پورا کرے. کیونکہ مملکت نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ میں تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کروں. تو ہم قاصر رہے ہیں نا اس کی حفاظت کرنے میں. اب اگلی بات جو ہے مجرم کی جسے آپ کہتے ہیں مجرم کا معاملہ ہم سے ہے وہ تو ہم سمجھ لیں گے. یہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے مجرم ہم ہیں. لفظ تو ہمارے یہاں اب رہ گئے ہیں وہ اسٹیٹ ورسز سچ الفاظ ہی ہیں وہ جس میں سرکار کہتے ہیں کہ وہ مستغیث بن جایا کرتی ہے. تو یہ نہیں یہاں ہو رہا کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کے نقصان کی تلافی جو ہے وہ سرکار کرتی ہے. قرآن کریم میں تو اس بات کے لیے بڑی اہم چیز ہے. یہ وہ 2/85 بات تو یہودیوں کی ذمن میں کہی گئی ہے لیکن اصول اس کے اندر بڑا اہم ہے. کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ سما انتم ہا الا تقلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اسارا تفادوا. اگلا ٹکڑا ہے وہ محرم علیکم اخراجہم. کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہتا ہے پہلے تم اس قسم کی سچویشن پیدا کر دیتے ہو کہ تمہارے اپنے ہاں کے ہی معاشرے کے غریب کمزور مسکین لوگ جو ہے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو, وہ نکال دیتے ہو تو دوسرے لوگ ان کو غلام بنا کے لے جاتے ہیں, غلام بنا کے لے جاتے ہیں تو پھر تمہارے ہاں کے ارباب شریعت کہتے ہیں کہ غلاموں کو غلامی سے چھڑانے میں بڑا ثواب ہوتا ہے, اور پھر تم بیٹھ کے چندے کرتے ہو ان غلاموں کو چھڑانے کے لیے, اور فریب دے لیتے ہو کہ ہم بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں. وہوا محرم و علیکم اخراجہم, تم سمجھتے نہیں ہو کہ ان کو گھروں سے جو نکالنا تھا یہ سب سے بڑا جرم تھا تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے. سچویشن ایسی کریٹ کر دیتے ہو تم کہ جس سے دوسرے ان کو غلام بنا لیں, اس کو تو کبھی نگاہ میں تم نہیں رکھتے. غلامی کا چھڑانا جو ہے بس یہ تم نے سوچ رکھا ہے کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے, ایسے اسباب پیدا کرنا جس سے کوئی دوسرا غلام بن جائے, اسے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی جرم ہے. یہ عزیزان ایمان اصل گر اور اصلاح نظام کا, اسلامی نظام کا, ایسے حالات پیدا کرنا جس میں لوگ مجبور ہو جائیں جرائم کے لیے, یہ باطل کا نظام ہے. اس کے بعد ان جرائم کی سزا کے لیے, عدل کے لیے, اس کے تلافی کے لیے جتنے جی چاہے انتظامات کرتے چلے جاؤ. وہ کہتا ہے وہ اصل بات تو وہ ہے کہ تم نے وہ اس قسم کا ماحول کریٹ کیا جس کے اندر یہ جرائم عام ہو گئے. وہ بار بار اس نظام کو مجرم قرار دیتا ہے. یہ اب آپ اس کی روشنی میں آپ سوچیے کہ اب سزائیں یا یہ جرائم, یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پھر وہ کون لوگ رہ جائیں گے کہ جو اس قسم کے جرم کے مرتکب ہوں. ہر شخص کو اس کے اور اس کے بال بچوں کو اس کی رزق کی ضروریات زندگی کی بہم رسانی حکومت کا فریضہ ہو. ہر شخص کو یہ چیزیں دینا حکومت کا فریضہ ہو, یہ ملتی ہوں, یہ سب کچھ کسی کی ضرورت رکی ہوئی نہ ہو, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی سے چوری کر کے کچھ لیتا ہے تو اس کو تو گولی مار دینی چاہیے. سائیکالوجی کے اندر بعض اس قسم کی نفسیاتی بیماریاں لکھی گئی ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ ان کا رجحان قانون شکنی کی طرف ہی جاتا ہے, اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی بیماریوں کا علاج خوف کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے. یہ وہ جو سزائیں آپ دیکھتے ہیں کہیں کہیں, یہ صرف اس قسم کی نفسیاتی بیماروں کے لیے, اور وہ تو ایکسیپشنز ہوتے ہیں معاشرے میں. صحیح معاشرے کا معمول جو ہے, نارمل کنڈیشن تو صحت کی ہونی چاہیے نا, بیماری ایکسیپشن ہے نا. فرد کی زندگی کے اندر بھی زندگی تندرستی کی رہنی چاہیے, یہ نارمل ہے نا. بیماری اس کے اندر ایکسیپشن آتی ہے. معاشرے کے اندر قانون کے مطابق عمل کرنا یہ معمول ہے اسلامی معاشرے کا, اس میں اس قسم کی قانون شکنی کے واقعات جو ہے یہ ایکسیپشن ہیں. یہ ایکسیپشن جو ہیں یہ اس ذہنیت کی وجہ سے ہیں. پہلی چیز اس معاشرے نے یہ کی تھی کہ تغیر نفس کیا, یعلمہم الکتاب والحکمۃ, نبی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قانون کی تعلیم دے اور اس کی غرض و غایت بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اس طرح سے ان کی ذات کی نشو و نما کرے. یہ پہلا فریضہ ہے اسلامی مملکت اسلامی نظام کا. یہ کچھ جب کرے اور اس معاشرے کے اندر اگر اب اس قسم کے مریض رہ جائیں کہ اس انداز سے جس کے اندر یہ چیز نہ ہو وہ قانون شکنی کی طرف جائے خود, تو اس کو وہاں سے روکنے کے لیے یہ تخویف یا جس کو آپ ڈر کہتے ہیں, سزا جسے آپ کہتے ہیں, یہ اس کے لیے ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے سزاؤں کے ساتھ یہ کہا وَمَن تَابَ وَأَصْلَحَ, دیکھ لو کہ یہ جو فیصلے کا ڈر ہے اس کا کہ اس سے یہ ہو جائے گا, فیصلہ سناؤ, دیکھو اگر اس میں اصلاح کی گنجائش نظر تمہیں آتی ہے پھر سزا والی بات نہیں ہے. بات تو یہ تھی نا کہ وہ قانون کے پابند رہے, یہ چیز کبھی تو یہ سہون ہو جاتی ہے. وہ بھی میں نے جیسا کہا تھا وہ کمزوری ہوتی ہے انسان کی ذات کے استحکام کی, عزم نہیں ہوتا اس میں. لیکن بعض اوقات اس قسم کی چیزیں اس ذہنیت کی بھی ہوتی ہیں جو میں نے ابھی کہا ہے کہ مریض ذہنیت ہوتی ہے. اگر وہ خوف سے یعنی ایکچولی وہ چیز نہ کی جائے بلکہ اس کو بتایا جائے کہ یہ ہوگا, اگر اس سے ہی اس کے اندر اصلاح ہو گئی ہے اور اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آئندہ نہیں کروں گا, کہا کہ اگر اس کا اطمینان ہو جائے عدالت کو, تاب اور اس کے بعد ہے اصلاح, کہ اس کو اس طرح سے معافی دے کہ ویجیلنس اس کے بعد رکھے, اس کے اوپر مملکت نگہداشت رکھے کہ وہ اس کے بعد اصلاح اپنی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, ان اللہ غفور رحیم. سزاؤں کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں قرآن کی, آپ دیکھیے کہ پورے اس نظام کے اندر فٹن ہوتی ہے ساری بات. معاشرہ یہ ہو, ماحول یہ ہو, اس کے اندر معمول کے مطابق زندگی اس طرح سے بسر ہو رہی ہو, اس میں اب نارملی غیر معمولی طور پر اس قسم کے حادثے واقع آئے, ان کے لیے اس قسم کا نظام عدل ہو, اس قسم کا نظام شہادت ہو, اس کے بعد خوف دلانے والی ایک چیز ہے جسے سزا کہا جائے, اگر اسی سے اس کے اندر اصلاح کا پہلو غالب آ جاتا ہے تو پھر اس کو اصلاح کا موقع دیا جائے. یہ سارا کچھ سامنے رکھنے سے پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قرآن کے جرائم کیا ہیں, ان کی سزائیں کیا ہیں. ان میں سے ہٹا کے اگر یہ چیز جو ہے صرف اس نئے ٹکڑے کو اپنے سامنے رکھ لیا جائے کہ اس سو کوڑے یا بید اور بید وہ جو یہاں ہمارے ہاں موجودہ جیل خانوں کے اندر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد نظام عدل یہ, نظام شہادت یہاں کا یہ, اس کے لیے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر نظام عدل پھڑ لے عملہ والے آنوں چھڑ دے اوگن آنوں, یہ اس پس منظر میں رکھ کے قرآن کی ان سزاؤں کو یا جرائم کو نہیں دیکھنا چاہیے. قرآن ایک کلی چیز ہے, اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا, اس کے تجزیہ نہیں کیا جا سکتا, ڈویزیبل ہول نہیں ہے, یہ انڈیویزیبل ہول ہے, وادت ہے ناقابل تقسیم. جیسے انسان ایک پورے کا پورا ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے تو سارا بیمار ہوتا ہے نا, اسی طرح سے قرآن زندگی کو ایک ناقابل تقسیم وحدت قرار دیتا ہے. قرآن ضابطہ حیات ہے ناقابل تقسیم وحدت کے لیے. اس کے کسی حکم کو بھی آپ نے دیکھنا ہو تو یہ جو کلی نظام اس کا ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھو, پھر اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی. وہاں تو ہر بات اور ہر حکم کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم حکیم ہیں, یعنی ایک مستقل صفت خدا کی, مستقل قدر اس کی جو ہے وہ تو ریزن کو کسی وقت بھی آپ سے نہیں جانے دیتا. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کس قسم کے پس منظر میں, کس قسم کے ماحول میں, کس قسم کے نظام میں یہ چیزیں کہی گئی ہیں. یہ باتیں سامنے آ جائیں گی تو پھر عزیزان ایمان ان کا صحیح مفہوم سامنے آئے گا, ورنہ بس یہی بات کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے اسلامی نظام نافذ کرو, چور کے ہاتھ کاٹ دیجئے اور وہ زانی کو سنسار کر دیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صاحب پھر کس طرح اصلاح نہیں ہوتی جناب. بہت اچھا جی ٹھیک ہے جی, اسلامی سزائے نافذ کر دو کہ جی جرم قتل کی سزا موت ہے نا اسلام میں, آپ شریعت میں موجودہ قانون میں بھی وہ ہے نا سزا, تو یہ اسلامی ہے نا, یہ اس سزا دینے سے کتنے قتل کے جرم رک جاتے ہیں, بڑھتا ہے اور دو کے گناہ یا سزا کے بعد, یہاں ہر سال ان جرائم کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اسلامی سزا ہے یا نہیں؟ یہ جرم صرف سزاؤں سے نہیں رک سکتے, یہ تو اندرونی تبدیلی ہے جس سے یہ رکتے ہیں. دو چیزیں, پہلے وہ اس نظام کو بدلنا ہوگا, آپ وہ ماحول کریٹ کرنا ہوگا جس میں ہر بھوکے کو روٹی ملے تاکہ وہ روٹی کی خاطر جرم کرنے کے اوپر آمادہ ہی نہ, مجبور نہ. پہلے نظام بدلو. کیا بات کہا گیا ہے وہ کہنے والا, وہ بادل نظام کی تفصیل دینے کے بعد کہتا ہے کہ تا تہو بالا نہ گردد ای نظام, جب تک یہ باطل نظام تہو بالا نہیں ہوتا, جب تک یہ نہیں ہوتا, سنیے اس کے بعد پھر, دانش و تہذیب و دین سودائے خام, دانش تا تہو بالا نہ گردد ای نظام, دانش و تہذیب و دین سودائے خام. کیا بات تھی. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون کے ذریعے سے یہ تبدیلیاں لانے والے جو ذہن میں لیے بیٹھے ہیں, سن لو, نیستی کار فقیہ ہیں آفیسر. یہ قانون والوں کی بس کی بات نہیں, نیستی کار فقیہ ہیں آفیسر, با نگاہ دیگرے اورا نگاہ, زاویہ نگاہ بدل اور اس کے بعد اس کو دیکھ, پھر بات سمجھ میں آئے گی. خالی قانون کو مکینیکلی کہیں بھی نافذ کر دینے سے یہ نتائج نہیں پیدا ہو سکے. یہ نگاہ دیگر جو ہے یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی, تعلیم کتاب و حکمت کی اور نشو و نما انسانی ذات کی نفسیاتی تغیر, اس کے بعد نتائج عزیزان من مرتب ہوتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. مکینیکلی کسی چیز کو بھی آپ نافذ کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے عزیزان من پورا پس منظر جس کے تابع میں سمجھتا ہوں یہ پہلی آیت آج ہم نے یہ ختم کی ہے. آئندہ درس میں ہم سورہ نور کی دوسری آیت تیسری آیت لیں گے اور پھر تو انشاءاللہ وہاں چلے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو تین درس میں نے اس کے پس منظر کے لیے پیش کیے ہیں یہ مفید رہے ہوں گے آپ کے لیے. یہ نہایت ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی روح سے جرم و سزا کی نوعیت کیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اعلان ہے نمائندہ صاحب کی طرف سے.